تفسير. من كان يريد جو ہے ارادہ رکھتا حرث الآخرت کھیتی کا آخرت کی نزدہ له فی حرث ہی ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں ومن کان یرید اور جو ہے طالب اور جو ہے ارادہ رکھتا حرث الدنیا کھیتی کا دنیا کی نوتے ہی منہا ہم دیں گے اس کو اس سے وما له فی الآخرت من نصیب اور نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ. سورت شورا آیت نمبر 20 ایک دنیا دار اور دیندار کے انجام کا مقابلہ کرتی ہے, تقابل کرتی ہے, موازنہ پیش کرتی ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ دو آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل پیش کرتے ہوئے کیا بتاتے ہیں کہ ایک ان میں سے ایسا ہے جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی. حرث جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ہاراسا یہ لفظ کھیتی کے لیے آتا ہے, اور ویسے یوں دیکھیں تو دو کھیتی کے لفظ قرآن میں آئے ہیں, کھیتی کے لیے دو لفظ ہیں, ایک ہے حرث اور دوسرا زرع. شابش. تو حرث جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہل جوتنا, بیج بونا, بیج بکھیرنا. تو یہاں پہ جو حرث لفظ آیا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اعمال کے اثار اور نتائج کے لیے, کوشش کا فائدہ, اجر اور ثواب کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان ہل جوتتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں بیج ڈالنا چاہتا ہے. بیج ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے پھل پھول چاہتا ہے, گندم چاہتا ہے, اجناس کو چاہتا ہے, تو اس کے اثار اور نتائج دیکھنا چاہتا ہے. اسی طرح دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ بیج بو رہے ہیں, ہم کھیتی کو جوت رہے ہیں, ہل چلا رہے ہیں, اور پھر اس کے اثار اور نتائج جو ہے وہ جلدی دیکھنے والے ہیں. جیسے الدنیا مزرۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اور دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے گا اس کی نیت, اس کی سوچ, اس کا طرز زندگی, طرز عمل, اس کے مطابق اس کو سزا یا جزا جو ہے وہ ملنے والی ہے. تو گویا کہ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں نا, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کسان سے تشبیہ دی ہے. اب ذرا اس کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے کوشش کرنے والے کو بھی اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والے کو بھی تشبیہ کس سے دی ہے؟ کسان سے. اب آپ دیکھیں کسان کیا کرتا ہے, زمین کو تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک مسلسل عرق ریزی سے کام لیتا ہے, مسلسل محنت اور مشقت کرتا ہے, اور پھر وہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ محنت کر رہا ہے, بیج بو رہا ہے, بیج بکھیر رہا ہے, کھاد دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے اثار اور نتائج جو ہیں وہ نظر آئیں. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوشش تو دونوں کرنے والے ہیں, دنیا کی کھیتی ہے یا آخرت کی, بغیر کوشش کے تو کھیتی پھلتی پھولتی نہیں ہے نا, لیکن نیت اور مقصد کا فرق جو ہے وہ دونوں کے طرز عمل میں بڑا فرق ڈال دیتا ہے, عظیم الشان فرق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اب آپ ان آیات پر پھر غور کیجئے کہ من کانا یرید حرث الآخرتی, کہ جو ارادہ رکھتا ہو کھیتی کا آخرت کی, کہ آخرت میں اثار اور نتائج, ثواب, اجر وہ چاہتا ہے آخرت میں, نزد له فی حرث ہی ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں. نزد کے یہاں پہ دو معنی ہیں, ایک اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم جو ہے زیادہ دیں گے, کہاں زیادہ دیں گے, دنیا میں بھی, اور اس کے ساتھ ہی وہ جو زیادہ دیں گے تو آخرت میں بھی اس کا اجر لے جائیں گے. والآخرت خیر وابقا, آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص کی کوشش میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا, نیت میں مقصد میں جتنا زیادہ وہ مخلص ہوگا تو اتنا زیادہ اس کا اجر ہوگا. تو ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ ایک سے لے کے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جا سکتا ہے. اور آپ نے سورت البقرہ آیت نمبر 261 میں اس کی بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے, جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے, اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. تو کیا بات سامنے آئی کہ اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو ایک نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک پہنچ سکتی ہے. جیسے ایک دانے سے 100 اور پھر ہر ایک میں جو ہے مزید جب نکلی تو 700 بالیاں ہوئی نا. اسی طرح آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ الحسنتو بعشر امثالها, ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک جو ہے وہ جاتا ہے. تو یہ اجر جو ہے جو 700 گنا تک جاتا ہے کیسے جاتا ہے, کہ انسان کی نیکی کی کوالٹی کیا ہے, اس کی نیت میں اخلاص کتنا ہے, پھر کیفیت کمیت مدت ہر چیز کے لحاظ سے. یہ آیت بہت ہی بنیادی آیات میں سے ہے اور ہمارے عمل کے لیے, ہماری کوشش کے لیے ایک لائحہ عمل جو ہے اس کو متعین کرتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرنے والا ہے اس کے لیے تو کہا کہ ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے, اس کی کھیتی میں. تو زیادتی سے مراد کیا ہے کہ وہ جو کچھ کرنے والا ہے اس کا جو اجر ملنے والا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اور زیادہ اچھا ملے گا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور دوسرے معنی کیا ہے, کئی گنا زیادہ. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو ہے ارادہ رکھتا دنیا کی کھیتی کا, جو بیج بکھیر رہا ہے جو کوششیں کر رہا ہے اس کے اثار اور نتائج بس دنیا ہی میں چاہتا ہے, نوتے ہی منہا, ہم دیں گے اس کو اس سے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو بات فرمائی کہ ہم اس کو اس میں سے دیں گے, ساتھ ہی کیا کہا وما لہ فی الآخرت من نصیب, اور نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ, آخرت میں اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اسی بات کو سورت بنی اسرائیل آیت 18 سے لے کر 20 تک بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, اس کے بعد پھر کیا ہوگا, ثم جعلنا لہم جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. تو یہاں بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو دنیا ہی کا طالب ہوتا ہے تو اللہ ان کو دنیا ہی میں دیتے ہیں, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی بھی مل جائے ہے تو دنیا ناپائیدار ہی نا, اور دنیا کو ایک فنا ہے. پھر تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ دنیا ملے بھی, ہو سکتا ہے ملے اور ہو سکتا جو ہے وہ نہ ملے. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو اپنے اعمال اور اپنی محنت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اس کے لیے کوئی بھی وہاں پہ جزا ثواب کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ دنیا اس کی خواہش کے مطابق تھوڑی ملنے والی ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت میں ہے، جتنی چاہیں اللہ دے، چاہیں تو بالکل بھی نہ دے. تو یہ آیت جو ہے میرے اور آپ کے سامنے عمل کی راہیں کھولتی ہے اور مجھے اور آپ کو ہلاتی ہے کہ ہم جو بھی کوششیں کر رہے ہیں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے. بعض اوقات انسان ظاہری طور پر بڑے خوبصورت اور نیک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ نیت کی خرابی جو ہے وہ ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. مثلاً آپ نے ایک ملک شیک بنایا ہے یا تو شربت بنایا ہے، چائے بنائی ہے، اور آپ پیش کرتی ہیں، آپ پینا چاہتی ہیں، شکل بڑی خوبصورت ہے، آپ دیکھتی ہیں جو ہی گلاس کو اور جگ کو دل چاہتا ہے میں فوراً سارا پی لوں، لیکن دیکھتی ہیں کہ اس کی نیچے جو ہے نا مٹی بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا مٹی ہے، کیچڑ سا ہے. آپ جو ہی یہ گھونٹ لیتی ہیں پیچھے کر دیتی ہیں کہ اس کے ساتھ تو بڑی مٹی ہے یا اس کے اندر سڑاند ہے، بدبو ہے. تو انسان کے اعمال کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو نیت ہے نا اس کا تعلق ہے بنیاد سے، تہ سے، اور اگر نیت خراب ہے تو پھر اوپر کی چیز ظاہری طور پر کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، عمارت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. حتیٰ کہ ہجرت کرنے والے بھی، اگر کسی سے نکاح کرنے کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کا بھی ہجرت کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، حالانکہ ہجرت سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. اور آپ کو مشہور واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ ایک صاحب نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو کیا تھا کہ اس عورت نے کہا تھا اگر تم مدینہ منورہ آ جاؤ تو تم سے نکاح کر سکتی ہوں. اور جب انہوں نے ہجرت کر لی، وہ مکہ میں تھے یا جہاں بھی، اور اب جو ہے عورت کے لیے ہجرت کی تھی. اب صحابہ کو جب یہ بات پتا چلی تو پتہ ہے اس شخص کو کیا کہتے تھے؟ مہاجر ام قیس، ان کا نام ہی یہ پڑ گیا، مہاجر ام قیس. تو ہجرت جیسا مشکل عمل بھی جو ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور انما الاعمال بالنیات، یہ جتنی بھی آپ حدیث کی کتابیں کھول لیں اور تمام حدیث کی کتابوں کا آغاز پہلا چیپٹر جو بند باندھتے ہیں نا محدثین، وہ اخلاص نیت کا باندھتے ہیں، اور اس میں یہ حدیث بڑی معروف ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ سارے علم کا ثلث ہے، تہائی ہے، کیونکہ جس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی اعمال تین چیزوں سے ہوتے ہیں، ایک دل سے، ایک زبان سے، اور ایک دیگر اعضاء سے. تو نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے متعلق جو یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو گویا کہ سارے علم کا یہ تہائی حصہ ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے. تو معلم ہے یا متعلم ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، جو بھی ہیں، ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم سب جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کچھ نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تم کو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے حدیث کی کتنی خوبصورت حدیث ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبادہ اور عمر دونوں فرماتے ہیں قیامت کے دن دنیا حاضر کی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہوگا، اس کو الگ کر لیا جائے گا اور باقی کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے وہ شخص بڑا نیک بخت ہے جس نے اپنی تمام عمر میں ایک قدم بھی اخلاص کے ساتھ اٹھایا ہو. اور آپ کو پتا نا شیطان کا وہ کہنا قسم کھا کے کہ اے خدا मैं तमाम इंसानों को बहकाऊंगा, मगर उसने साथ क्या कहा था, तेरे मुखलिस बंदों को मैं बहका नहीं सकूंगा, मैं उनको बहकाने में कामयाब नहीं हो सकता। और अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो एक दिन मस्जिद में गए तो देखा कि मुआज बिन जबल रजी अल्लाह और रसूल अल्लाह की कब्र पर बैठे हुए रो रहे हैं। पूछा, आप क्यों रोते हैं? कहा, एक चीज मुझे रुला रही है जो मैंने रसूल अल्लाह से सुनी। आपने फरमाया, थोड़ा सा रिया भी शिर्क है, और जिसने अल्लाह के किसी दोस्त से दुश्मनी की वो अल्लाह से जंग के लिए मैदान में आ गया। बेशक अल्लाह को नेक परहेजगार पोशीदा बंदे पसंद हैं, जो गायब हो जाएं तो उनकी तलाश ना हो और मौजूद हो तो इनको किसी तकरीब में जो है वो तवज्जो के लायक समझकर बुलाया ना जाए। इन बंदों के दिल हदायत के चराग हैं। अब सवाल, ये मिश्कात की रवायत है, तो इस सारी बात से क्या चीज हमारे सामने आती है? अब तक की जिंदगी में 30, 40, 50, 60 या वट एवर जितनी जिंदगी भी हमारी गुजरी है, हम सबको अपना अपना जायजा लेना चाहिए। कोई सीढ़ियां बना रहा है, कोई कैसेट, कोई किताबें लिख रहा है, तफसीर कोई लिख रहा है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग लेकर खड़ी कर लेता है कि एक इस्लामिक सेंटर है, दूसरे ने चंद दिनों में दूसरा इस्लामिक सेंटर, मस्जिद बना दी, कुएं खुदवा दिए, पुल तामीर कर दिए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन इसके अंदर नीयत क्या है कि लोग वाह वाह करें? दुनिया ही में चाहा हमने अपने अमल का रिजल्ट, तो आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस शख्स से बढ़कर बदबख्त और कौन हो सकता है? तो एक दुनियादार और दीनदार के अंजाम का ये तकाबुल है, मुआजना है। मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नजिद लहू फी हर्से वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिन्हा वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। तो आखिरत में इसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद की तरफ जो है वो तवज्जो को मबजूल करवाते हैं, और तमाम अंबिया और रसूलों ने जो है वो तौहीद ही की दावत दी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दावत दी जो कि पहले अंबिया ने दावत दी। लेकिन मुशरिकीन जो थे वो क्या करते थे? शिर्क करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने एक सवाल जो है सबके सामने रखा है, अम लहुम शुरकाउ, क्या इनके लिए शरीक हैं? शरऊ लहुम मिन दीनी, मुकर्रर किया उन्होंने इनके लिए दीन के क्या इनके लिए जो हैं कुछ ऐसे शरीक हैं कि मुकर्रर किया उन्होंने इनके लिए दीन? मालम याजम बिहिल्ला, जो नहीं हुक्म दिया इसका अल्लाह ने। तो क्या इन लोगों के ऐसे शरीक हैं जिन्होंने इनके लिए दीन का ऐसा तरीका मुकर्रर किया हो जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी? तो अब यहां पर जो है जड़ काटी जा रही है ऐसे तमाम लोगों की जिनका अल्लाह के मुकाबले में हुक्म चलता है। और यहां कौन लोग हैं जिनका अल्लाह के मुकाबले में हुक्म चलता है? आप नोट करें कि कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन सी ऐसी शख्सियतें हैं या किरदार हैं जिनका मैं अल्लाह को छोड़कर कहना मानती हूँ। अहले मक्का भी मानते थे, और मैं जिसका भी कहना मानती हूँ अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह को छोड़कर, उनका जिक्र किया जा रहा है। और आप देख लीजिए कि इससे मुराद खुद इंसान का अपना दिल है, हवा अहवा, फिर क्या है इंसान, दोस्त शैतान के रूप में, फिर इबलीस, फिर रस्म व रवाज, आबाओ अजदाद के वो तौर तरीके जो उन्होंने हलाल को हराम कर दिया और हराम को हलाल कर दिया, तो आबाओ अजदाद को ही जो है वो खुश करने के लिए, उनकी रस्मों को पूरा करने के लिए आगे आगे चलते जाते हैं। फिर इसी तरह जैसे पीर हैं तो वो सारे इसमें मुराद हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं, और कहने का अंदाज कितना खूबसूरत है, कितना जबरदस्त है, कितना डराने वाला है, क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं? جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یازن اذن سے ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اس سے مراد عدالتیں بھی ہیں، اس سے مراد پارلیمنٹس ہیں، قومی اسمبلی کے ادارے ہیں، شخصی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو یا کہ ملکی زندگی ہو، ملکی سطح پہ ہو یا بین الاقوامی سطح پہ، جس جس کا اللہ کو چھوڑ کر کہنا مانا جائے گا وہ سارے یہاں پر مراد ہیں. پھر فرمایا ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک بات نہ ہوتی فیصلے کی، اگر فیصلے کی بات جو ہے طے نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. پھر یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے سے اس بات کا فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ ان کو مہلت کتنی ملنی ہے اور عذاب کب آنا ہے، قیامت کب آنی ہے. اگر یہ بات اللہ تعالی نے پہلے سے طے نہ کر دی ہوتی تو کب سے اس قوم کو جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے وہ رکھ دیا ہوتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طرح کا مضمون جو ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، یہ اوپر آیت نمبر 14 میں بھی گزر چکا ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ ان کو کب کا پکڑ چکا ہوتا اگر طے نہ ہوتا کہ اتنی ہی مہلت عمل ضرور ان کو ملنی ہے. تو یہ طے ہے کہ کتنی ان کی مہلت عمل ہے اور کب قیامت آئے گی. لقضی بینہم، ان کے درمیان جو یہ شرک کرنے والے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالم جو ہیں ان کے لیے ہے دردناک عذاب. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے مشرکین کو ہی ظالم کہا گیا جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین شرک ایجاد کیا. یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ان کا استقبال کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت میدان حشر کا ایک منظر پیش کرتے ہیں، تر الظالمین، تم دیکھو گے ظالم، ظالم کی جمع ہے ظالم، ظالم واحد ہے اور ظالمین جمع ہے، اور ظالمون بھی کبھی ہوتی ہے، ظالمین ظالمون دونوں جمع ہیں. تم دیکھو گے ظالم، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. مشفق کی جمع ہے مشفقین، اور مشفق جو ہے آپ اسی سے جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جیسے یہ لفظ جو ہے پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ یہ لفظ ڈرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے نا، کیسے؟ کہ جیسے شفقت سے آپ اس کو یاد رکھیں کہ بھلائی کی خوف کی وجہ سے جو ہے نا کسی سے جو ہے وہ ایک تعلق ہونا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈر پیدا ہونا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ظالموں نے تو عمل کیے ہوئے ہیں لیکن ظالم جو ہیں ڈر رہے ہوں گے. عمل تو انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن یہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبو، جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں، تو اپنے اعمال کے وبال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. کیونکہ جب انسان نے ہوم ورک کیا ہوا ہو، کام کیا ہوا، تو ڈرنے کی اور فکر مند ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے جو مصیبت اور وبال ان پر آ کے گرنے والا ہے نا، اس کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. وہ واقع بہم، اور وہ واقعہ ہوگا ان کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ دیکھیے واقع ان تو اس کے معنی کیا ہو کر رہے گا. اب یہ کتنا ہی ڈرے، یہ کتنا ہی جو ہے پریشان ہوں، لیکن یہ جو عذاب ہے، یہ جو ان کے اوپر وبال آنے والا ہے، وہ لازماً ان پر آ کر گرے گا. کوئی تدبیر ان پر ٹوٹنے والے عذاب کو جو ہے وہ روک نہیں سکتی. کوئی ان کی کوشش جو ہے ان کو اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ بات ڈرائی جا رہی ہے کہ انسان دنیا میں کیسے ہی خوبصورت، دیکھنے کے لحاظ سے بڑے ہی بہترین اعمال جو ہے وہ کیوں نہ کرتا رہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب انسان پکڑا جائے گا اور پھر اپنے اعمال और उसके आसार और नताइज से वो डर रहा होगा और वो उस पर होकर रहेगा। वह हुआ वाकिउन बिहिम, और वो वाकया होगा इनके साथ। अब दूसरा जो किरदार है, जो बड़ा ही खूबसूरत किरदार है, वल्लज़ीना आमनु वअमिलु सालिहाति, रे वो लोग जो ईमान लाए और अमल करते रहे नेक। अब आप देख लीजिए ईमान और अमले स्वाले, तो ईमान और अमले स्वाले फिर क्या है कि उन्होंने तौहीद इख्तियार की, उन्होंने देवी और देवताओं पर एतमाद नहीं किया, उन्होंने ईमान और अमले स्वाले की जिंदगी बसर की, उन्होंने अपने दिल को खुदा नहीं बनाया, रस्म और रवाज की पूजा नहीं करते रहे, वो पीयर प्रेशर का शिकार नहीं हुए, वो सोसाइटी के अंदर जो है वो मेल्ट नहीं हुए, उनका एक अपना तशख्स था, उनका एक अपना किरदार था, उन्होंने अल्लाह के दिए हुए दीन को अपने सीने से चिमटा लिया और वो एक नंगी तलवार बनकर, वो पहाड़ी का चिराग बनकर खुद भी जलते रहे और दुनिया को जो है वो रास्ता दिखाते रहे। तो ये हैं ईमान लाने वाले और अमले स्वाले करने वाले। स्वालेहत उनकी जमा है स्वालेहात, फी रउदातिल जन्नात, बागों में होंगे जन्नतों के। फिर मैं एक बात कहूं कि आप जो हैं वो वाहिद जमा अलग लिखा करें, और इसी तरह कोई मुतरादिफ है या ज़वील इज़दाद है, इस्म जिन्स है, कोई जैसे मसादिर को भी मसदर हैं, तो अलग लिखा करें ताकि इसी तरह ताकि जब आप उसको याद करें तो आपके लिए आसानी हो कि हाँ अब इस बारे में इतने आए हैं। ये भी लफ्जी तर्जमा याद करने में चीज आपको फायदा देगी। और इसके साथ साथ जो बात और याद रखने वाली है कि जब आपने अलग करके लिखे होते हैं ना, तो आप एक नजर देखकर वक्त नहीं जाया करना पड़ता आपको, ढूंढने में फौरन आपको वो चीज जो है वो मिल जाती है। तो वैसे ये कि पूरे कुरान के अब निकाल के भी अलग हों तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब खास तौर पे अलग करते जाएं, और किसी से देखने की जरूरत भी नहीं है, खुद ही आपको पता चलता जाएगा, आप खुद निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए फी रउदातिल जन्नात, अब यहाँ पे ये रउदात जो है ये क्या है, ये रउदातुन की जमा है, रउदातुन जो है ये वाहिद है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये लफ्ज भी आया है बाग के लिए ना, रोजा भी बाग को कहते हैं, जन्नत भी बाग को कहते हैं, हदीका भी बाग को कहते हैं। तो हदीका वाहिद है, हदायक जमा है, जन्नत वाहिद है, जन्नात जमा है, रउदा तुन वाहिद है, तो रउदात जो है वो जमा है। इन तीनों में क्या फर्क है? तो जन्नत जो है आम बाग को कहते हैं कि ऐसा घना बाग जिसकी जमीन को दरख्तों ने छुपा दिया हो, क्योंकि छुपे हुई चीज को कहते हैं ना जिन, नजर नहीं आता, जनीन, वो बच्चा जो मां के पेट में है नजर ही नहीं आता, उसको जनीन कहते हैं। इसी तरह जन्नत बाग, और इतना घना है, इतना अच्छा बाग है कि जमीन छुप चुकी है दरख्तों की वजह से, पौधों की वजह से, तो उसको तो जन्नत कहा। तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि जन्नात में से, यानी बागों में से, बागों में से फिर रउदात में होंगे। अब इतना ही काफी था वो बागात में होंगे, लेकिन इससे आप महसूस कर सकती हैं जन्नत की नेमतों की लज्जत को, उसकी क्वालिटी को, उसकी कैफियत को, कमियत को, क्योंकि रउदात जो है किसी बाग के अंदर का वो हिस्सा जो बड़ा पुरबहार हो। एक है ना बाग है, मसलन अब देखें कि अब फिर जो है स्प्रिंग सीजन यहां पे आ रहा है और हर तरफ फूल नजर आते हैं, और जब मैं अमेरिका में भी जो है वो बच्चों को छोड़ने जाती थी जैसे गाड़ी से, तो खास तौर पे मैं उन रोड से गाड़ी को ले जाती थी जिसमें बहुत ज्यादा फूल और गुलाब और सब्जा और हरियाली नजर आती थी, बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे भी जैसे छोड़ने जाती थी तो आते जाते चलते हुए खास तौर पे टर्न लेके उस तरफ से जहां पे बहुत से फूल हैं, बहुत से फूल और अजीब एक नजारा है, बहुत खूबसूरत नजारा नजर आता है ना, लेकिन हर जगह इतने फूल नहीं होते। तो रउदा जो है बाग के उस हिस्से को कहते हैं जहां पे बहुत सब्जा हो, जो बहुत पुरबहार हो, जो बहुत जरखेज हो, क्योंकि किसी भी बाग में कुछ हिस्सों में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, तो जहां ज्यादती है ना उसको रउदा कहते हैं। और मस्जिद नबवी में भी एक है ना रउदातुल जन्ना, हाँ, तो वहां पे उसकी निशानी क्या है कि उसका कारपेट का रंग मुख्तलिफ है, और कहते हैं कि वो जन्नत का टुकड़ा है जो जमीन पर है। और जब आप वहां पे जाएं और 2 रकत नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, तो ये बहुत ही अजर की बात है। तो बहरहाल, अब मैं तो घर बैठी इसी की लज्जत महसूस कर रही थी कि वो बागों में होंगे, और बागों में सिर्फ पुरबहार जगह पे होंगे, तो कितनी बड़ी नेमत है। लहुम मा यशाउना इंदा रब्बिहिम, और ये बात तो फिर सोने पे सुहागा है, और ये बात तो जो है वो इतनी खूबसूरत है कि पीछे अल्लाह ताला ने, आप ये भी गौर करें कि एक जन्नत नहीं है, एक रौदा नहीं है, बहुत से बागात हैं अहले जन्नत की तफरी के लिए, सैर के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। तो बागों की वसी दुनिया है, एक से ज्यादा। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा जो वो चाहेंगे उनके लिए होगा, उनके रब के पास जो वो चाहेंगे। लहुम मा यशाउन, पीछे आपने तद्दा उन भी पढ़ा था है ना, तश्ताही भी पढ़ा था, जालिका हुअल फदलुल कबीर। और इस टुकड़े का अगर आप सही जोर जो है वो आप समझना चाहती हैं, तो क्यों अल्लाह ताला ने कहा जालिका हुअल फदलुल कबीर, ये है फजल, ये वो फजल है जो बहुत बड़ा है, कबीर बहुत बड़ा है। क्यों कहा? इसका ताल्लुक समझने के लिए इसी सूरत की आयत 20 पर आ जाइए, जिससे आज का सबक शुरू हुआ। ये किनको मिलेगा? मन काना युरीदु हरसल आखिरती नजीद लहू फी हरसे ही। तो इस टुकड़े का सही जोर समझने के लिए आप यहां पे आइए। ये असली फजल उनको मिलेगा जिनकी नीयत में इखलास था, क्वालिटी वर्क किया उन्होंने, बेस्ट वर्क किया, बोझ समझ कर नमाजों को अदा नहीं कर दिया, जकात को टैक्स समझ कर नहीं दिया, दिल की खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ। अभी एक बार का टेस्ट खत्म हुआ, फिर दूसरा आ गया, रोज रोज ही टेस्ट होता जा रहा है, छुट्टी भी कोई नहीं होती, इतनी मुश्किल में होते हैं, है ना। तो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दुनिया को उन्होंने संग्रेजे समझा और आखिरत को उन्होंने डायमंड समझा, और फिर अपना नकद दिल उस पर हार दिया। तो इनको ये मिलेगा, लहुम्मा यशाउना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। फिर फरमाया ज़ालिक लजी, यही है वो जिसकी युबशिरुल्लाहु, खुशखबरी देता है अल्लाह। और आप देख लें, इन नेमतों का जिक्र पढ़ने के बाद वाकई चेहरे पर, दिल में एक तमानियत है तो चेहरे पर एक बशाशत है, चेहरा खुशी से खिल उठता है। और सहाबा के बारे में मैं तो अक्सर ये बात सोचती हूँ, सहाबियात और सहाबा के बारे में कुरान पढ़ते थे, ऐसे लगता था जैसे कि जिंदा कुरान की आयतें उनके सामने चलती फिरती है ना, और उनका अमल उसको जिंदा हकीकत बना देता था। और आपको वो सहाबी का वाकया भी याद होगा कि गजवाए बदर है, गजवाए बदर के बारे में हम तसव्वुर करें कि कितना सख्त वक्त था मुसलमानों पर, और अभी हिजरत करके गए हैं, थोड़े से मुसलमान हैं, मुआशी तंगी है, घर भी नहीं है, और पूरा कुफ्र अपनी पूरी ताबानियों के साथ, पूरी अपनी शानो शौकत के साथ, पूरी अपनी तवानाइयों के साथ वो आके मदीना पर जो है वो टूट पड़ता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और जन्नत की बशारत दे रहे हैं, और फिर कहते हैं कि उठो और दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन से भी बढ़कर है या उस जैसी है। एक सहाबी खजूरें खा रहे हैं, जरा तसव्वुर करें, खजूरें खा रहे हैं। पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिहाद करूं तो क्या ये मुझे भी मिलेगी जन्नत? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो कहते हैं बखिन बखिन, वाह वाह। फिर वो खजूरें फेंक देते हैं, वो खजूरें फेंक देते हैं। मुझे तो ये बात इतनी मुतासिर करती है कि मैंने खजूरें खाने में जिंदगी गुजार दी, मैं और आप खजूरें ही तो खा रहे हैं कि ये कर लूं ये कर लूं। उन्होंने खजूरें फेंक दी और कहा कि इतनी देर भी क्यों करूं जो कि खजूरें लगने खाने में लगेगी। दीवानावार उठे और जिहाद किया और शहीद हो गए। तो आंखों के सामने उनको जन्नत नजर आ रही थी कि जन्नत की नेमत है कि खजूरें उनको भारी लगी ना, اور حالانکہ کھجوریں جو ہیں وہ عرب کے لوگوں کی بہت بڑی جنس تھی، جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں نا وہ کھجوریں کھاتے تھے، جیسے بعض علاقے کے لوگ چاول کھاتے ہیں نا کشمیری لوگ، یا اور یہ بنگلہ دیش کے لوگ مچھلی کھاتے ہیں، تو عرب میں کھجوروں کا بڑا رواج ہے، ناشتے کے طور پر بھی کھجور، بھوک لگی ہے تو کھجور اور پانی دو چیزیں۔ اب یہ ہے کہ کھجوریں پھینک دیتے ہیں اور پھر دیوانہ وار جا کر لگتے ہیں، ہم اپنی کھجوروں کو کب پھینکیں گے؟ اور ہماری کھجوریں ہماری وہ خواہشات ہیں جس کو پورا کرنے میں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ، لیکن اللہ کس کو خوشخبری دیتا ہے؟ عبادہ، اپنے بندوں کو، دنیا چاہنے والوں کو نہیں، سنگریزے اور سیپ جمع کرنے والوں کو نہیں، آخرت کے لیے نقد دل دے دینے والوں کو۔ عبادہ اپنے بندے، کاش کے یہ نسبت مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، صالحات ان کی جمع ہے صالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ عمل تو سبھی ہی کرتے ہیں پر صالح عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور بیج کے ساتھ نکلنے والے پودے کا سا ہے، کسی عمارت کی بنیاد اور بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت کا سا ہے۔ بعض عمارتیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑے دنوں میں اس پر دراڑے آ جاتی ہیں اور اس کو ڈھا دیا جاتا ہے، تو اعمال کی عمارتیں بھی ایسی ہی ہیں، جن نیتوں میں خرابی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، تو وہ دراڑوں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ اللہ کے ہاں وہ نیکیاں پہاڑوں جتنی کیوں نہ ہوں، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 23 کا جو آخری حصہ ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے اور اس کی تفسیر میں علماء میں اختلاف ہوا ہے، مفسرین میں، اور اس پر آپ توجہ دیجئے۔ قل کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں سوال کرتا تم سے اجر کا، میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ قل کون ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے، آپ بہترین دائی تھے، نذیرا و بشیرا، رحمت للعالمین، دائی اعظم، تو آپ جو کام کر رہے تھے تو اس کام کے سلسلے میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مکہ کے جو لیڈر ہیں، سردار ہیں، جو اہل قریش ہیں، اور سارے لوگ ان کو یہ بات بتا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے نہیں مانگتا اس کام پر کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی تنخواہ، الا مگر المودۃ فی القربیٰ، مگر مودۃ محبت قرابت کی۔ مودت جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا روٹ کیا ہے، وو دال دال، اور ود جو ہے یہ دوستی، محبت، دوستی رکھنا، محبت کرنا، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مصدر ہے۔ اور فی القربہ میں قرب، اور قرب جو ہے کسے کہتے ہیں؟ قرب کا لفظ جو ہے یہ نزدیکی کے لیے بھی آتا ہے، قرب کے لیے، اور مفسرین نے اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں، ایک گروہ نے قرب کے معنی لیے ہیں قرابت، رشتہ داری کے، کیونکہ رشتہ دار بھی بڑے قریبی ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اہل قریش تم لوگ کم از کم اس قرابت، بریکٹ میں لکھ لیں رشتہ داری، کہ تم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہیں کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو۔ اور یہ تفسیر جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، طبرانی، بیہقی اور مختلف مفسرین نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور دوسرے بہت سے اکابر مفسرین نے بھی اس کی یہ تفسیر جو ہے بتائی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کہ الا المودتا فی القربا کا کیا مطلب ہے؟ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جھٹ کہہ دیا کہ المودتا فی القربا جو ہے اس سے آپ کی آل مراد ہے. آل سے مراد کیا ہے؟ رشتے دار, پورے قریش نہیں بلکہ آل مراد ہے رشتے دار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے تم جلد بازی کرتے ہو, بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ قرابت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ اگر تم کچھ اور نہیں کرتے, مسلمان اگر نہیں ہوتے, تو کم از کم قرابت رشتہ داری ہی کا لحاظ رکھو اور مجھے ایذائیں دینا چھوڑ دو. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا دوسری تفسیر کیا ہے اس آیت کے, دوسرے معنی کیا ہیں؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ دوسرے گروہ نے قربا کو قرب اور تقرب کے معنی میں لیا ہے. قرب اور تقرب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر اس بات کے سوا کوئی صلہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کے قرب کی محبت پیدا ہو جائے. اور معنی کیا ہے؟ کہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور اللہ سے محبت کرنے لگو, یہی میرا اجر ہے نا. جیسے آپ دیکھیے کہ اسی طرح کی ہمیں آیت سورت الفرقان میں بھی ملتی ہے, دلیل کے طور پر آپ لا سکتی ہیں آیت 57 مثلا, قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اس کے ایک تیسرے معنی بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں, اور تیسرا گروہ قربا کو رشتہ داروں کے معنی میں لیتا ہے. آپ کیسے کہیں گی کہ اب تیسرا گروہ اس کو اقارب, اقارب رشتہ داروں کے معنی میں لیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو. اور پھر بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اقارب سے مراد کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں حضرت فاطمہ, حضرت علی اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم, بس اسی تک اس کو محدود کرتے ہیں. بعض جیسے اس سے مراد بنی عبد المطلب بھی لیتے ہیں, لیکن بعض اس کو خاص طور پر حضرت فاطمہ اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان تک محدود کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو بات یاد رکھنے والی ہے, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر غلط ہے, یہ تفسیر غلط ہے. اور کیوں غلط ہے؟ اس کی دلیل میں آپ قرآن ہی سے آیتیں لانا چاہیں تو بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ سبا آیت 47 میں آپ پڑھ چکی, قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریا الا علی اللہ. سورۃ سبا آیت 47 کہہ دو کہ میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہارے ہی لیے مانگا ہے, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, تو مجھے تو کوئی اجر چاہیے ہی نہیں, ہے نا. اور اس کو دلیل میں آپ کون سی آیت لا سکتی ہیں کہ ہر نبی نے یہی نعرہ لگایا کہ وما اجریا الا علی اللہ, کہ جو میری نیکی ہے, جو میرا کام ہے, اس کا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے. آپ نے پیچھے سورۃ اعراف, سورۃ ہود اس میں یہ پڑھا. تو ہر پیغمبر نے ایک بات کو جو بار بار بیان کیا, تو وہ کیسے بیان کیا؟ کہ میرا اجر جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں اپنی نیکی کا جو ہے وہ اجر چاہتے یا اس کا صلہ چاہتے؟ تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تو کہتے ہیں کہ اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی بھی تھی, مطلب اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور آپ کی اولاد کی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین کی محبت جو ہے اس کا لوگوں سے کہا کہ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کم از کم میری اولاد سے آپ محبت کریں. تو اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے کر سکتے تھے، اور مکہ میں یہ سورہ شورا نازل ہوئی اور اس وقت تک حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ ٹھیک. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی صرف یہی بیٹی تو نہیں تھی نا حضرت فاطمہ، آپ کی تو اور بیٹیاں بھی تھیں، حضرت رقیہ بھی تھیں، اور کون تھی؟ حضرت زینب تھی، اور کون تھی؟ حضرت ام کلثوم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، پھر وہ دوسری بیٹیوں کے بارے میں بھی کہتے کہ ان بیٹیوں کو سے اور ان کی اولاد سے بھی محبت کریں، تو ایک ہی کی اولاد کی محبت آپ نے کیسے چاہی؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اور پھر جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جو ان باتوں میں سب سے اہم بات ہے جس کی وجہ سے اس تفسیر کو رد کیا جاتا ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے اتنی محبت کرو، اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مثلا کوئی کہے میں تنخواہ تو نہیں چاہتا لیکن میرے گھر والوں سے آپ محبت کرنا شروع کریں، تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. اور اس کی دلیل میں آپ سورۃ یونس آیت 72 لے سکتی ہیں، سورۃ ہود 29:51، سورۃ شورا 109, 127, 145, 164, 180، کیونکہ مختلف پیغمبروں کے واقعات ہیں نا، تو ہر نبی نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے صرف اللہ سے اجر چاہیے. اسی طرح سورۃ یاسین میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں آیت 21 میں کہ نبی کی دعوت جو ہے بے غرض ہوتی ہے، اس نبی نہیں چاہتا. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا، اللہ نام 90، یوسف 104، المومنون 72، الفرقان 57، اور اسی طرح سواد 86، سورۃ طور 40 اور القلم 46. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں سے اجر چاہتے. تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اور پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم از کم جو ہے میری مخالفت بھی نہ کرو، کیوں میری دشمنی کرنے لگے؟ پھر فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور یہاں پر جو ہے یقترف کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور قاف را فا اس کے معنی ہوتے ہیں قرف، چھلکا اتارنا، ہاں زخم سے چھلکا اتارنا. اور یہ باب افتعال سے ہے یہاں پہ یقترف. تو اب قاف را فا کے معنی ہے زخم سے چھلکا اتارنا، تو اب اقترف، یقترف جو کوئی بھی جو ہے وہ چھلکا اتارے گا اپنے زخم سے، تو اصل میں جیسے زخم سے جب چھلکا اتارا جاتا ہے زخم ٹھیک نہیں ہوتا، تو زخم کو بھرنے دیا جائے، اس کے اوپر پنجابی میں کہتے ہیں انگور آ رہا ہے، خود خشک ہونے دینا چاہیے. اور اگر اس کو خشک نہ ہونے دیا جائے اور چھلکا اتار دیا جائے زخم پھر تازہ رہتا، ٹھیک نہیں ہوتا. اور یہ لفظ جو ہے یہ نجائز طریقے سے کمائی کے معنی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ کبھی کبھی کمائی کے عام معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اچھی کمائی کے معنی میں بھی، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ نجائز طریقے سے کمائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک طرفہ کے معنی ہوتے ہیں مذموم کام کرنا. اور اب یہاں پر یہ ہے کہ جو شخص بھی جو ہے وہ کرے گا، میں یقترف حسنتن، کیونکہ کمائی کرنا حسنتن نیکی، تو جو کرے گا نیکی کا کام، اور ویسے بھی نیکی کا کام جو ہے وہ آسان تو نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے زخم سے چھلکا اتارنا، دکھ تکلیف مشقت پریشانی میں رہ کر اور پھر انسان جو ہے وہ نیکی کر پاتا ہے. تو جو کوئی بھی نیکی کرے گا نزد لہو فیہا حسنا، اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ نزد، ہم زیادہ دیں گے لہو اس کے لیے، فیہا اس میں حسنہ, تو حسنہ کے معنی کیا ہے؟ نیکی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے, خوب اس کو جو ہے وہ نوازیں گے. تو کیسے اللہ تعالی جو ہے وہ معاملہ کریں گے؟ کہ ہم اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. تو اس کے معنی جو ہیں مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شخص بھی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھا دیتے ہیں, اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی, اور اس کے علاوہ اس کی جیسے مثلا ایک نیکی کی ہے تو 700 گنا تک, پھر کوالٹی کے اعتبار سے بھی, کمیت, کیفیت, حجم, ہر چیز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ اضافہ کر دیں گے. کیونکہ یہاں پہ حسن, حسن جو ہے ظاہری طور پر کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی ظاہری طور سے علاوہ یعنی کسی چیز کو بڑی خوبصورتی سے سر انجام دینا, اس کی کمیت, کیفیت, ہر اعتبار سے. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے وہ خوشخبری دی ہے, اور اس خوشخبری کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے, ایک اس کے معنی یہ ہیں, اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ نیکی کے بعد اس کو مزید نیکی کا بدلہ دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی جو ہے وہ حسن میں اضافہ کر دیں گے. تو ایک نیکی اگر کسی کی نیکی قبول ہو جائے تو کیسے پتا چلتا ہے؟ کہ اس نیکی کے بعد ایک دوسری نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے. تو نیکی نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے, اور برائی جو ہے وہ دوسری برائی کو کھینچ کر لاتی ہے. ان اللہ غفور شکور, یہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے, غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے. تو غفور جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے. غفور غفارہ سے ہے نا, اور آپ پڑھی چکی کہ غفور کے لیے جو ہے وہ اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ غین فارا سے ہے, اور اس کے معنی ہیں کہ ڈھانپ لینا, چھپا دینا. تو جیسے مغفرہ ٹوپی کو بھی کہتے ہیں, کہ جیسے بالوں کو ٹوپی چھپا دیتی ہے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بالکل ہی جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں. اور ہمیں قرآن میں کبھی جو ہے وہ ملتا ہے غفور, اور کبھی ملتا ہے غافر, اور کبھی ملتا ہے غفارہ, اور کبھی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے غفران, ہے نا, خیر الغافرین. تو مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتاتے ہیں, کیونکہ غفور جو ہے اس کے معنی بھی کیا ہیں؟ کہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا. اور عام طور پہ ہم جن چیزوں کو چھپاتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی نا. مہمان آنے سے پہلے کون سی چیزیں آگے پیچھے کرتے ہیں؟ جو ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہیں. کسی کو کوئی چیز دینی ہو, کوئی تحفہ, کھانا پیش کرنا ہو, تو کیسے اس کو پیش کرتے ہیں؟ ظاہری طور پہ جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آلودگیوں کو, ہماری گندگیوں کو, ہماری گناہوں کو اپنی بخشش اور بخشائش سے جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شکور, ان قدردان ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو ہے نا کہ بندہ شکر گزار ہو, اور جب اللہ کے لیے جو ہے وہ شکور آئے تو پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ انسان جو ہے, ہاں, انسان جو کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال صالح کو قبول کرتا ہے, اس کی قدردانی کرتا ہے. اللہ بندے کی عبادت سے اور بندگی سے رضا مند ہوتا ہے. قرآن میں ہمیں یہ شکور لفظ جو ہے بار بار ملتا ہے, جیسے انہو لغفور شکور, اسی طرح سورت ملائکہ انہو لغفور شکور, پھر اسی طرح ربنا لغفور شکور, سورت تغابن میں بھی ملتا ہے واللہ شکور حلیم. تو پھر معنی کیا ہوئے کہ اللہ شکور ہے کہ وہ شکر پر مزید نعمت دیتا ہے. پھر اس کے معنی اور کیا ہوئے کہ وہ لوگوں کی شکر گزاری کو قبول کر لیتا ہے. اگر اللہ قبول نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ اور پھر شکور کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ نیک لوگوں کو نیکی کی مزید توفیق دیتا ہے. یہ بھی شکور ہے اللہ کا. تو یہ ہے صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہیں. پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ شرک کرنے والے کے جو رویہ ہے اس کو واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے. حق تو ثابت ہے اور جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس کو مٹا دیا جاتا ہے, اس کو محو کر دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس پر بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں روشنی ڈالتے ہیں. ام کیا یقولون, یہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا, کہ اس نے باندھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ. اب آپ دیکھیے کہ اہل مکہ جو تھے بار بار ایک طعنہ دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے. جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے تو کوئی نہیں رسول بنا کر بھیجا, کوئی کتاب نازل نہیں کی, اور بس یہ خود ہی جو ہے یہ بات کہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے اہل مکہ, تم کتنے جری ہو گئے ہو, تم کتنے بے باک ہو گئے ہو کہ تم اس شخص پر افترا باندھتے ہو, ایسے غلط الزام لگاتے ہو. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, وہ کہتے ہیں اس نے باندھ لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا فارا یا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, چمڑے کو عام طور پہ کاٹا جاتا ہے کہ ٹھیک کیا جائے, لیکن اس کو کاٹنا خراب کرنے کے لیے, جھوٹ باندھنا, افترا گھڑنا. تو اس نے باندھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ. گویا کہ قرآن جو ہے وہ اہل مکہ کہتے تھے کوئی نازل نہیں ہوا, اور یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن جو ہے وہ نازل کیا ہے. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, تو اگر چاہتا اللہ مہر لگا دیتا تیرے دل پر. اب آپ دیکھیے کہ اس کے معنی کیا ہیں. اہل مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ, کہ جو دلوں پر مہر اہل مکہ کے لگا رکھی ہے وہ تمہارے دل پر بھی لگا دیتا. ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹ موٹ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں تو ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں, اور اگر اللہ چاہتا تو پھر ایسا کر سکتا تھا کہ آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتا. اگر اس الزام میں کچھ بھی صداقت ہوتی, جیسے جو وہ الزام تھا نا کہ آپ جھوٹ گھڑ رہے ہیں, تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی قرآن کو گھڑا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگا دیتے. اور جب دل پر مہر لگائی جائی جاتی تو پھر کیا ہوتا کہ قرآن محو ہو جاتا. تو قرآن کو گھڑنے کی آپ کو یہ سزا ملتی. اگر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا. ایسا کیا ہی نہیں تھا, تو ان کا یہ کہنا تو اصل میں ایک طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ محض الزام ہے, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے, دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر رسول بھی ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر جو ہے وہ مہر لگا دیتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو وہی آپ کے دل پر اترتی تھی, ہے نا؟ تو اگر دل پر مہر لگا دی جائے تو فرشتہ کلام نبی جو یعنی کلام لے کر آئے بھی نبی کے دل پر, اللہ کی طرف سے وہی لے کر آئے بھی, تو آپ کے دل پر اتر ہی نہیں سکتا, کیونکہ دل پر تو مہر لگی ہوئی ہے, سیلڈ ہے دل آپ کا, تو وہی کا سلسلہ بند ہو جائے. سورت بنی اسرائیل آیت رکوع میں بھی آپ یہ سورت بنی اسرائیل رکوع نمبر 10 میں بھی آپ یہ پڑھ چکی ہیں, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اوحینا الیکا ثم لا تجد لک به علما وکیلا الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیکا کبیرا. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ اگر رسول ایسا چاہتا تو ہم اس کو شہ رگ سے جو تھے وہ کاٹ دیتے, ہے نا, کہ اگر رسول جو ہے وہ ایسا کرتا تو ہم اس کو پکڑتے اور پھر اس کی اس جو ہے اس کو سخت سزا دیتے. تو یہ الزام غلط الزام ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا, اور اگر یہ الزام درست ہوتا تو آپ کے دل پر جو تھی وہ مہر لگا دی جاتی. تو دل پر مہر کا نہ لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدبخت جھوٹے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ الزام تراشنے والے ہیں. سمجھ آ گئی؟ فَإِن يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اگر خدا چاہے تو مہر لگا دے تمہارے دل پر. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اور وہ محو کر دیتا ہے, کون؟ اللہ محو کر دیتا ہے, الباطل باطل کو. تو اللہ جھوٹ کو ختم کر دیتا ہے, جھوٹ کو باطل کو مٹا دیتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور حق کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے, درست کرتا ہے حق کو. بِكَلِمَاتِهِ, اپنے کلمات سے, اپنے فرمانوں سے. اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی استحکام نہیں دیتا, آخرکار حق ہی کو حق کر کے دکھاتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کی یہ باتیں ساری باطل ہیں, اہل مکہ کے الزامات کو باطل کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کی باتیں ساری جو ہیں وہ باطل ہیں, خود بھی باطل اور ان کا یہ دعویٰ کہ قرآن آپ نے گھڑا ہے, ان کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے نا. تو کیا کہا کہ اگر یہ قرآن باطل ہوتا, اگر یہ قرآن باطل ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہیں مٹایا اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ محو کرنا, قرآن میں ختم کرنے کے لیے چار لفظ آئے ہیں, ہے نا, محو کرنا کس, اور یہاں پہ محو کا لفظ ہے تو اوپر ختم ہے, یہاں پہ محو ہے. محو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو یوں مٹانا کہ اس کے نشانات بھی نہ رہیں. مسخ کرنا بھی آپ نے پڑھا ہے نا, تمس بھی آپ نے پڑھا ہے, کہ کچھ نشانات باقی رہتے ہیں نا, اور نخس ایسے مٹانا کہ اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا. ناسخ منسوخہ پڑھ چکی نا. تو محو کیا ہے؟ کسی چیز کو یوں مٹانا کہ اس کے نشانات بھی نہ رہیں. اس کی ضد ہے اثبتا, جیسے ثابت رکھنا سے. تو کیا معنی ہے اس کے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر یہ قرآن باطل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے اور حق کو ثابت کر دیتے اپنے فرمانوں سے اور سچ کو ثابت رکھتا. تو اصل بات کیا ہے, قرآن تو حق ہے, وہ تو ثابت ہی ہے, اور اہل مکہ کی باتیں, ان کے الزامات, ان کا شرک کرنا, ان کے عقائد یہ تھے باطل جو مٹتے جا رہے تھے. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پھر فرمایا انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ جانتا ہے سینے کی باتوں کو. تو ایک ہوتا ہے نا ظاہری طور پر کسی چیز کا جاننا, اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے راز, جو سینے کی باتیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے. آپ اندازہ کیجئے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے, لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے. تو اصل میں اہل مکہ یا کسی کے بھی جو انسان گناہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے, ظاہری طور پر وہ عمل کتنے ہی اچھے کیوں نہ نظر آئیں, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے دل کے اندر کیا ہے, نیت کیسی ہے, غرض کیسی ہے, اور اس کے اغراض کیا ہیں جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا, کہ جو بھی باطل ہے اس کو مٹا دیتا, اور باطل تو مٹتا ہی جا رہا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے سینے کی باتوں کو. صدور کا واحد کیا ہے؟ صدر. اور کسی چیز کے بھی جو ہے افضل اور اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں، اور ہمارے جسم میں ہمارا سینہ جو ہے بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں نا تو کام کرنے سے پہلے ہمارے دل کے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں، ایک نیت ہوتی ہے، ایک غرض ہوتی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ صرف ظاہر کو نہیں جانتا، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اغراض، نیتیں، مقاصد سب کو جانتا ہے. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں جب کام کرتے ہیں تو ظاہری طور پر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. شرک کی ظاہری ساخت بڑی خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ظاہر باطن سب کا جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں. تو مومنین پر جو اللہ کے انعامات ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، يَقْبِلُ التَّوْبَةَ، قبول کرتا ہے توبہ کو، عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ معاف کرتا ہے برائیوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑی حقیقتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. اور پہلی چیز کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے کون، وہ اللہ، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ کو قبول کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ توب کے معنی کیا ہوتے ہیں، لوٹ آنا، پلٹ آنا، تو گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا. تو جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ بندے سے پیار کرتا ہے. تو دراصل یہاں پہ توبہ کی تلقین کی جا رہی ہے. اور اللہ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ ہی، اپنے بندوں کی، ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، پھر انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے بندے ہیں نا، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو جو ہے وہ توبہ جو ہے اس کی ترغیب دیتا ہوں، ہے نا، ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور صرف مومنوں کو ہی نہیں، کافروں کو بھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ خطاب صرف ایمانداروں سے نہیں، کافر بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، تو اب انہیں ان کی بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو توبہ کرنے کے معنی کیا ہیں، کافروں کا توبہ کرنا کیا ہے، ایمان قبول کر لینا، ایمان لے آنا، کیونکہ ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک معنی کیا ہے کہ اس آیت کا خطاب کافروں سے ہے، دوسرے معنی ہے کہ اس آیت کا خطاب اہل ایمان سے ہے. تو سورۃ شورا آیت نمبر 25، اگر اس میں ہم یہ سمجھیں کہ اس کا جو خطاب ہے یہ جو ہے وہ اہل ایمان سے ہیں، تو پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں. اور توبہ کی شرائط کیا ہوتی ہیں، توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، ندامت دلوں کے اندر جو ہے وہ شرمندگی کا ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہے. میں نے ایسا کیوں کیا، میرے منہ سے یہ جملہ کیوں نکلا، میں وہاں کیوں چلی گئی، میں نے یہ کیوں بول دیا، میرا ہاتھ کیوں اٹھ گیا، میری آنکھ فلاں عمل پہ کسی کے کیوں پڑ گئی، میں نے تجسس کیوں کیا، اور میری زبان جو تھی وہ لغزش کیوں کھا گئی، میں نے غیبت کیوں کی، کاش کہ میں نے غیبت نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے وہ برائی کا سین نہ دیکھا ہوتا، وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ آیا، یا کمپیوٹر پہ، یا جو ہے وہ فلموں کے اندر ہے، رسائل کے اندر ہے، دو لوگوں کا ہے، تو پہلی چیز توبہ کی سب سے اہم شرط کیا ہے کہ ندامت، کیونکہ جب تک ندامت نہیں ہوتی نا انسان کو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا. تو ندامت نمبر ون ہے. نمبر دو، ندامت کے ساتھ پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹ آنا. نمبر تین، پھر توبہ استغفار کرتے چلے جانا. تو اور توبہ استغفار کیا ہے کہ آئندہ کبھی میں اب یہ کام نہیں کروں گی، کبھی یہ کام نہیں کروں گی. اور پھر توبہ کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ توبہ النصوح، اللہ کی رضا کے لیے کام چھوڑا جائے. جو گناہ کا کام ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور وجہ سے نہیں. مثلا اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ میں شراب پیتا ہوں اور شراب سے میری صحت خراب ہو رہی ہے، اب وہ شراب کو چھوڑ بھی دے تو یہ اس کی توبہ النصوح نہیں ہے، کیونکہ اس نے صحت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے نا وہ شراب پینا چھوڑا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑا. اگر کوئی روزے رکھتا ہے اور چاہتا ہے اس طرح میری ڈائٹنگ ہو جائے گی، اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو ڈائٹنگ کے لیے روزے رکھ رہا ہے، اس لیے تھوڑی رکھ رہا ہے کہ یہ اللہ نے فرض کیا ہے اور یہ ایک عبادت ہے. اسی طرح کوئی زنا کرتا ہے اور اس لیے زنا کو چھوڑ دے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور زنا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، تو یہ بھی توبہ نہیں ہے. اور جو ہے غیبت اس لیے کوئی چھوڑ دے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت نقصان ہو رہا ہے، لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ میں ادھر ادھر باتیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ بھی پھر توبہ نہیں ہے. محض اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ توبہ کرنا. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کر دیتا ہے برائیوں کو. یہ بات کتنی خوبصورت ہے، یہ بات کتنی بہترین ہے کہ ہم جو بھی ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالی 70 ماہوں سے بڑھ کر جو ہے محبت کرنے والا ہے. اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں کہ ساری جو اس کی سیئات ہیں، صرف ایک نہیں، سیئات انیس سیئات، ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں اف کا لفظ ہے، اف کے اللہ تعالیٰ اس کو پھر مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں انسان کرتا ہے تو دنیا نہیں جانتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا. تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے.